آیت 32 سے شروع کریں گے.
قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون.
وہ کہنے لگی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو, میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. ملکہ سبا نے جب خط پڑھ لیا تو دربار میں موجود خاص لوگوں کو اس کا مضمون بتایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے اس معاملے میں رائے دیجئے کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی اس نے اپنی ٹیم کی دل جوئی کے لیے کہا کہ میں کسی اہم معاملے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک آپ لوگوں کی موجودگی میں آپ لوگوں کا مشورہ نہ لے لوں. اور یہ ایک بہت ہی اہم بات تھی اور ایک بہت ہی حکیمانہ انداز تھا. تو قالت یا ایہا الملأ افتونی, اب یہاں پیچھے ملکہ سبا کا ہی کلام چل رہا تھا تو پھر دوبارہ قالت کیوں کہا گیا. قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ وہی کہہ رہی پھر دوبارہ قالت. تو بظاہر درمیان میں قالت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, لیکن بات یہ ہے کہ ملکہ نے خط کا مضمون سنا کر پاز کیا, یعنی انہیں سوچنے کا موقع دیا, اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ خط سن کر قوم کے سردار کیا رد عمل ظاہر کرتے. لیکن جب وہ خط سن کر خاموش اور مبہوت رہ گئے تو اس نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے حل بتاؤ. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی کہ جب کوئی اہم بات کسی کو بتائی جائے, کوئی نصیحت کی جائے, تو پھر اس کے بعد فوراً اگلی بات نہ کی جائے یا اپنا فوری حکم نہ سنا دیا جائے, بلکہ سامنے والے کا ریئیکشن بھی دیکھا جائے. اب دیکھیں کہ جو دنیا کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کامیاب حکمران ہوتے ہیں, ان کی کچھ خاص خصوصیات بھی ہوتی ہیں ان کا معاملہ کرنے کی, اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت بات ہوتی, ہمیں اس میں سے سیکھنا چاہیے. اور قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی کتاب ہمیں نہیں سکھا سکتی جس میں ہر چیز کی رعایت کی گئی ہے. اور پھر دوبارہ کہنے لگی کہ مجھے میرے اس معاملے میں اب کچھ حل بتاؤ. افتونی, یہاں پر افتونی کا لفظ ہے, اسی سے لفظ فتویٰ نکلا. لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ خطوبہ. خطوبہ کہتے ہیں جوانی اور قوت کو. تو فتویٰ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک مضبوط رائے اور علمی قوت ہوتی ہے, اس لیے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. یعنی ہر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا, کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے پاس علمی قوت نہیں ہوتی, ثبت حجتی والی بات نہیں ہوتی. تو افتونی فی امری, مجھے میرے معاملے میں فتویٰ دو. ایک مشکل مرحلہ سامنے آ گیا ہے, اب مجھے کوئی اس کا حل بتاؤ. ما کنت قاطعتا امرا, قاطع قطع سے کاٹنے والی, یعنی قطعی فیصلہ کرنے والی, یہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. قطع یعنی کسی مادی چیز کو کاٹنے کے لیے بھی, جیسے آپ ایپل کاٹتے ہیں, اور کسی قطعی بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی بس ڈن ہو گئی, ختم, فیصلہ ہو گیا, الگ الگ ہو گئی بات. حتی تشہدون, یہاں تک کہ تم شاہد نہ ہو, حاضر نہ ہو, یعنی جب تک کہ تم اس معاملے میں ساتھ نہ دو, یعنی تم ایک طرح سے اب بھی مشورہ دو اور آئندہ پھر دفاع کے وقت حاضر بھی ہو. تو اس سے ملکہ کی سمجھداری اور دانش مندی سمجھ میں آتی ہے, اور یہ کسی بھی انسان کے اہم معاملے میں صحیح لوگوں سے مشورہ کرنا, ہر ایک سے نہیں, صحیح لوگوں سے مشورہ کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مشورے کے بغیر کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ کوئی گھر, نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی ٹیم, اگر کوئی لیڈر صرف اپنی منمانی کرنے والا ہو اور بغیر مشورے کے جو دل میں آئے کر گزرے, انتہائی ناسمجھی کی بات ہوتی ہے. چاہے کوئی حکومت ہو, بادشاہت ہو, خلافت ہو, جمہوریت ہو, سب میں مشورہ چاہیے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بہت مشورہ کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی سب سے زیادہ آپ خود مشورہ کرتے تھے. اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا, بہترین نمونہ ہے. آپ فوجی معاملات میں، شہری معاملات میں، جنگ کے معاملات میں، امن کے معاملات، فدیے کے معاملات میں، حتیٰ کہ گھریلو معاملات میں بھی مشورہ کرتے تھے. آپ نے بدر کے دن مشورہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. آپ نے احد کے دن مشورہ کیا اور لوگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ شہر سے باہر نکلے جنگ کرنے کے لیے. آپ نے غزوہ احزاب کے دن مشورہ کیا. آپ نے بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جس کا ذکر سورۃ انفال میں آتا ہے. آپ نے واقعہ افک، جو کہ آپ کے نجی زندگی سے تعلق رکھتا تھا، اس میں بھی حضرت علی سے، حضرت اسامہ وغیرہ سے مشورہ کیا. اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے، اور پھر وہ بھی آگے اسی طرح اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایک شورا کمیٹی بنا رکھی تھی، اس میں ہر اہم معاملے کو لے جایا جاتا تھا اور پھر وہ مل کے ڈسکس کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ مشورہ ہمیشہ اس شخص سے کرنا چاہیے جسے اس معاملے میں پوری طرح سمجھ ہو. یعنی ہر ایک سے نہیں مشورہ لیتے. اگر آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ کریں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اس معاملے کا، تو پھر خود بھٹکا ہوا آپ کو بھی بھٹکا دے گا. مثلا دینی معاملہ ہو تو کس سے مشورہ کرنا چاہیے؟ کسی دینی عالم سے مشورہ کرنا. اگر آپ کی صحت خراب ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ دربار والے کے پاس. اسی طرح اگر آپ نے زمین خریدنی ہے تو مکان بنانا ہے. یعنی ہر چیز کے ماہر الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا عقل مند انسان ماہر سے مشورہ کرتا ہے جو اس فیلڈ کا خوب علم رکھتا ہو، یعنی تجربہ کار بھی ہو، ماہر فن بھی ہو. کیونکہ تجربے کے بغیر صرف عقل مند ہونا یا کسی ڈگری کا حامل ہونا کافی نہیں ہوتا. اور مشورے کے لیے عقل اور تجربہ، علم، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس آیت سے جو اہم بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اہم معاملات میں، اجتماعی معاملات میں مشورے سے کام لینا چاہیے. اور اگر گھر کے معاملات میں میاں بیوی صرف اس اصول کی بھی پابندی کر لیں تو بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ صرف میاں بیوی نہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں، ایون چھوٹے بھی ہوں، تب بھی ان کو طریقہ سکھانا چاہیے کہ کیسے مشورہ دیتے ہیں. اور اگر بڑے ہوں تو پھر تو انہیں لازمن شریک مشورہ کرنا چاہیے. خاندانی معاملات میں، کنبے کے جو بھی بڑے اہم امور ہوں ان میں. اور اگر کسی علاقے یا کسی برادری کے معاملات ہوں تو پھر اس میں ان کے نمائندوں کو شریک کرنا چاہیے. کیونکہ مشورہ کرنے سے انسان صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. اس معاملے میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس بات میں ایک وزن ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اس کے منفی اور مثبت پہلو سامنے آ جاتے ہیں، نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا. کسی کام کو کرنے کی نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں، کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے، ان کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، انسان کو بہترین رہنمائی مل جاتی ہے اور درست نتائج تک انسان پہنچتا ہے، یکسوئی اطمینان شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر پھر ایک صبر و تحمل کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے. اور مشورے کے بعد اگر اس کام میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو بھی انسان لوگوں کی ملامت سے بچ جاتا ہے اور ذمہ داری کسی ایک پر نہیں آتی بلکہ سبھی پر آتی ہے. اور پھر اس سے آپس میں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر باہم تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور لوگوں کے رویے بھی سامنے آتے ہیں کہ کون کس موقع پر کیسا مشورہ دیتا ہے، اور لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. یعنی بے شمار فائدے ہیں. اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ معتمد ہوتا ہے، یعنی اس پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور قابل اعتماد ہوتا ہے، اس کی امانت اور دیانت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو. اس کے اندر کچھ مثبت صفات ہونی چاہیے، کہ اس کے پاس علم ہو، ذہانت ہو، عقل ہو، تجربہ ہو، حسن ظن ہو، جس معاملے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں گہری بصیرت ہو. اور کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جیسے لالچی نہیں ہونا چاہیے انسان، حریص نہیں ہونا چاہیے، خود غرض نہیں ہونا چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے، اور متکبر نہیں ہونا چاہیے، لاوبالی نہیں ہونا چاہیے، غور و خوض کر کے مشورہ کرنے والا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرتے یا گھر کی خواتین سے مشورہ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی مشورہ کرتے تھے اور کبھی خواتین ہی کے مشورے پر آپ عمل بھی کرتے تھے. وہ واقعہ یاد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, یہاں جو حضرت ام سلمہ کا مشورہ آپ نے قبول کر کے خود احرام کھول دیا تھا اور حجامت کروا لی. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے, کوئی ایکسپوجر ہو, وہ صرف انہی چند محدود کام کرنے والی نہ ہو بلکہ اس کا بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہو, اس کے پاس بھی کوئی اپنا فیلڈ ہو جس میں اس کی قابلیت ظاہر ہوتی ہو, ورنہ تو نہ سمجھ لوگوں سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا. اور بعض معاملات کو عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, خاص طور پر جو گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں مردوں کے مقابلے میں.
دیتے ہیں جوش خروش سے مشورہ, مانگتے ہیں کئی لوگ, لیکن مشورہ آپ ان کو دے بھی مان بھی دیں گے کہ ہاں آپ کا مشورہ صحیح ہے, لیکن عمل انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے جو اس پہ آپ.
جی یہ بھی غلط بات ہے, انسان کو خود بھی امانت دار اور دیانت دار ہونا چاہیے کہ جب سمجھ آ گئی کہ ایک شخص کی بات درست ہے اور اس نے ٹھیک کہا ہے تو پھر اس کو ماننا بھی چاہیے. اور ایک اور چیز, دوسرا مشورہ دینے والے کے حوالے سے بھی, کہ وہ بھی اپنا مشورہ مسلط نہ کرے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر مشورہ کریں اور پھر اگر کوئی نہ مانے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیا کیوں تھا. تو اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. جی
دونوں دفعہ یا ایوہا کے ساتھ خطاب کیا, میں سوچ رہی تھی یا ایوہا کا ہم اچھی طرح کئی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ ایک بہت عزت دینے والی چیز ہے. تو ہر سیلف بینگ ملکہ انہوں نے یا ایوہا الملا کہا, تو آلریڈی ایک طرح سے ان کو ون کر لیا, ناز تخاطب سے ہی ان کو ون کر لیا. کیونکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو سامنے والا خود بھی ایک طرح سے زیادہ کین ہو جاتا ہے آپ کو صدر کے ساتھ.
اگزیکٹلی
بالکل کرنا جو ہے یہ قیادت کی علامت ہے, صحیح رہنما جو ہوتا ہے یہ بیان کی گئی ہے. اور زبان نے جیسا آپ نے ابھی بتایا شروع میں قالت اس نے کہا, دوبارہ سے پھر سٹارٹ قالت سے ہو رہا ہے, تو یعنی پہلا بیان ختم ہوا اور نئی گفتگو شروع ہوئی اور پھر ایک وقفہ غور و فکر اور رد عمل کا انتظار کیا انہوں نے. تو یہ انداز قیادت اور گفتگو کی حکمت ظاہر کرتا ہے حکمت. تو سمجھداری سے جو نکات آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے.
یعنی کامیاب لوگوں کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ جلد باز نہیں ہوتے, فوراً کام نہیں کرتے, سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں,
ریئیکشن کا انتظار.
قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين.
انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا اختیار آپ کو ہے, تو دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں. یعنی ان سرداروں نے کہا کہ ہم فوجی طاقت اور جنگ کا تجربہ رکھتے ہیں, ہم دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کو ملت کی وطن کے دفاع کی پوری قدرت رکھتے ہیں, لیکن فیصلہ آپ کیجئے, آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی پہ ہمیں بھروسہ ہے, جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. کیسا ٹرسٹ ہے, کتنا ٹرسٹ ہے. جب کسی کے پاس اتنی قوت ہو اور اتنا جنگجو ہو اور یہ سب کچھ ہو, پھر وہ کہ تم کون ہو, تم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم خود ہی کر لیں گے جو کرنا ہے. تو یہ سرداروں کا جواب تھا اور انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا, ایک مدلل جواب دیا کہ ہمارے پاس مادی قوت ہے, عسکری قوت ہے, لوگوں کی کثرت ہے, ساز و سامان ہے, لڑنے والے جنگجو ہیں, تجربہ کار ہیں, جنگ کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں, تو ہم سب کچھ کریں گے جو آپ کہیں گی. اولو قوت ہے اور اس میں جسمانی قوت بھی آتی ہے اور عددی قوت بھی آتی ہے, یعنی ہماری تعداد بھی بہت ہے اور پھر شدید بھی ہیں ہم, شدت ہے, شجاعت ہے, فنظری, لیکن فیصلہ تو آپ کا ہے. اور یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے, مشورہ دینے کے بعد آپ فیصلہ مشورہ لینے والے پہ چھوڑ دیں, فنظری ہم تو تابے دار ہیں, والامر الیک, معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جنگ لڑنا چاہتی ہیں یا نہیں لڑنا چاہتی, آپ کی مرضی, آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ یہ کیسی قوم تھی, کیسے لوگ تھے اور کیسے لوگوں کو اس نے اپنے آس پاس رکھا ہوا تھا کہ جن کے پاس سکلز بھی تھی, قوت تھی, سب کچھ تھا اور تابے داری بھی تھی, اسی لیے ترقی یافتہ تھے, عرش عظیم بنایا ہوا تھا. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے آس پاس بس یس مین لوگ ہوتے ہیں جو بے وقوف سے نا سمجھ سے ہر آپ کی بات میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, تو آپ ان کے بیچ مندوں میں کانا راجا بنے رہتے ہیں اور انہی کے اندر کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آس پاس صرف یس مین کرنے والوں کو ہی رکھے, اس کے پاس سوچ سمجھ والے عقل مند لوگ ہونے چاہیے کہ جو صحیح مشورہ دینے والے ہوں. لیکن لوگ عموماً ان سے گھبراتے ہیں ان کو اپنا ساتھی بنانے سے. اب دیکھو یہ بھی لیڈرشپ کی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. یعنی جو بندہ پسند کا نہیں مرضی کا نہیں اسے پرے رکھو, چاہے اس کے اندر کتنی قابلیت ہے. اس سے کبھی بھی کام آسان نہیں ہوتے, زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسا ہے کہ ایک اچھی جو حکومت ہے یا ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک لیڈرشپ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی ٹیم تیار کرے یا ایسی ٹیم پر مشتمل ہو کہ جو عقل سمجھ سوچ اور کچھ تجربہ رکھتے ہوں, اور اگر وہ آپ کی رائے کے خلاف بھی جا رہے ہوں تو اسے مائنڈ نہ کریں, اسے پرسنل نہ لیں. کیونکہ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ہماری مرضی کے خلاف بات کی تو ہم اس کو اپنی حساس طبیعت ہو کے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ہائے اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی, میں کچھ کہتی ہوں وہ کچھ کہتی ہے, وہ کیسے کام چلے گا. نہیں, ایسے معاملوں میں دل مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے, اپنے ضمیر میں جھانکنا چاہیے کہ میں کیا کسی سے انسیکیور ہوں یا میرے اندر پہچان نہیں ہے, اور اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو میں اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہی, کیا اس کی کوئی دلیل ہے, واضح ریزن ہے, یہ صرف انا کا مسئلہ بن گیا یا بس اپنی پسند کی بات ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ مشورہ دیتے ہوئے ادب کا خیال رکھنا چاہیے. اس آیت سے یہ بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے, اتنے زبردست شدید قسم کی فوجی طاقت ہے اور وہ اتنے ادب سے بات کر رہے ہیں. فنظری مازا تام, ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اب آپ کی مرضی, بہت احترام سے بات کریں. یہ بھی کسی آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کا لیڈر ہو اس کا ادب بھی کیا جائے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو, چاہے وہ مردوں کے مقابلے میں کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو, اس کو اہمیت دینا بڑی ضروری ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو آپ کا کام صرف مشورہ دینا ہوتا ہے, منوانا نہیں ہوتا. انہوں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. اور پھر یہ ہے کہ چاہے مرتبے میں, سمجھ میں, علم میں کوئی بڑا ہو, تجربے میں زیادہ ہو, اس نے مشورہ مانگا ہے, آپ مشورہ دے دیں اور اس کے بعد ایک طرف ہو جائیں. کیونکہ بعض لوگوں سے جب مشورہ لیا جاتا ہے اور اگر ان کے مشورے پر عمل نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں, ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, تعلقات خراب کر لیتے ہیں. اگر آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے خلوص سے مشورہ دیں, مشورہ مانگنے والا اسے قبول کرے یا چھوڑ دے اس کی مرضی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ پر جو ہوتا ہے نا وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی جو ہم عام بندے ہوتے ہیں نا وہ صرف سامنے والی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو, آپ مجھے دیکھ رہے, لیکن اگر کوئی شخص یہاں چھت پہ بیٹھا ہو تو وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. تو لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات کسی ایک بندے کا مشورہ بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا. اور پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قالوا نحن اولو قوۃ, یہاں قوت کی انہوں نے بات کی ہے, وہ اولو بأس شدید, بأس شدید میں جسمانی قوت کی طرف اشارہ ہے, لیکن یہ اولو قوت جو ہے یہاں فکری قوت ہے, تدبیر کی قوت مراد ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو تدبیر کی قوت چاہیے ہوتی, سوچ کی قوت, نظری فکری. اگر انسان کے پاس سوچ درست نہیں ہے اور سوچ کی قوت نہیں, فیصلے کی قوت نہیں, تدبیر کی قوت نہیں, تو جسمانی قوت الٹا کام خراب کرے گی. کہتے ہیں اللہ گنجے کو ناخن نہ دے, ہے گنجا لیکن ناخنوں کی وجہ سے پھر وہ خرابی کر دے گا, اپنا ہی نقصان کر دے گا. تو اس آیت سے بہت ہی اہم بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ انسان مشورہ دے, بڑے کا ادب کرے اور پھر معاملہ اس پر چھوڑ دے کہ وہ کیا کرتا ہے.
پچھلی آیت میں تھا نا یا ایھا الملأ افتونی فی امری, تو سوچی تھی یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا افتونی ھذا الامر, ایک خط آیا تھا, لیکن انہوں نے یہ کلیئر بات کی کہ معاملہ ڈیسیجن میرا ہے لیکن آپ مجھے مشورہ دے دیں تو مشورہ سوٹ کرے گا.
نہیں نہیں, معاملہ میرا, یہ نہیں کہا
فی امری,
فی امری یعنی یہ جو معاملہ مجھے پیش آیا ہے اس میں مجھے مشورہ دو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے اس مشکل چیز کو اون کیا,
ذمہ داری کو اون کیا
کہ یعنی تم سب کہ میں امیر ہوں, اب یہ میرے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ میں تمہیں پروٹیکٹ کروں اور تمہاری کیئر کروں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں ضرور معاملے کو درست رکھے.
بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے کہ کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی خیال, کوئی آئیڈیا, کوئی ایسی سجیشن آ جاتا ہے کہ اب کسی نے مانگا نہیں آپ سے مشورہ, لیکن آپ اپنا مشورہ پیش کر دیتے ہیں. کیا ایسی صورت میں اس کو ودہولڈ کرنا چاہیے؟ نہیں مانگا تو نہ صحیح.
جیسے کل میں دے رہی تھی بیچ بیچ میں مشورے.
نہیں نہیں سبحان اللہ, آپ تو ہمارے پروگرام کو امپروو کر رہی تھی. میں اس سے پچھلے ہفتے میں جو میں نے کیا, میں اپنے آپ کو اینالائز کر رہی تھی کہ کچھ جگہ مجھ سے مشورہ نہیں بھی مانگا گیا, لیکن میں نے کہا ایسے کر لیں تو یہ سولوشن ہو جائے.
نہیں بھی مانگا گیا, لیکن یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ چاروں طرف نظر رکھے, اور اگر کہیں بھی کمی بیشی ہو رہی ہے تو وہ اپنی رائے ضرور دے وہاں, یا اس کو درست کرے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے گھر میں, تو آپ دیکھیں کہ اب ماں اس بات کا تھوڑی انتظار کرتی ہے کہ بچوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تو میں بنے کیسے منع کروں کہ گھر سے باہر نہ جاؤ.
قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون.
وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. یعنی ملکہ نے تمام حالات کا جائزہ لیا, سلیمان علیہ السلام کی قوت کا اندازہ کیا کہ پرندے تک ان کے فرما بردار ہیں, تو وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور ہیں اور بہتری یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها, افسدوها یعنی وہاں توڑ پھوڑ اور قتل و غارت اور قید کر کے اور چیزوں کو تباہ کر کے سارے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں. عموماً پہلے زمانے میں تو فوجیں آتی تھیں, پوری پوری فوجیں کسی شہر میں داخل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر لوٹ مار, عزتوں کی لوٹ مار, کیسی کیسی خرابیاں پیش آتی تھیں. اور اب بھی کچھ کام نہیں, جیسے کہ بمب وغیرہ پھینکے جاتے ہیں یا ٹینکس وغیرہ کے ساتھ حملے ہوتے ہیں. تو اس نے اس کا اندازہ لگا لیا کہ ہماری قوت اتنی نہیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں. وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا ذِلَّةً, اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں, اس نے کہا کہ عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے, جنگ کا فائدہ کچھ نہیں. اور پھر وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, یہ بھی ایسے ہی کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تردید نہیں کی, یعنی مراد یہ تھی کہ بادشاہوں کے ساتھ ٹکرانے سے تو پھر یہ کچھ تو ہوگا. تو اس نے حقیقت پسندانہ انداز میں اس سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے ساتھ ٹکرانا فائدہ مند نہیں ہوگا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بہت بسی اور گہری سوچ رکھنے والی خاتون تھی, اور حالات کا بہت اچھی طرح اندازہ کر سکتی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی قوموں کے تجربات, تاریخ کے واقعات اور حکمرانوں کے حالات سے واقف ہو. بڑا ہی اہم نقطہ یہاں پتہ چلتا کہ کسی بھی انسان کی سوچ جو ہے وہ اس کے مطالعے سے, اس کی جو کمپنی ہوتی ہے اس سے, وہ کس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ بنتی ہے سوچ. یعنی آپ کیا سوچتے ہیں, کیوں سوچتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس انفلوئنس کے تحت جو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے آپ پہ ڈالا ہوا ہے, یا آپ جو کچھ پڑھتے ہیں یا جن لوگوں میں رہتے ہیں, وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے لیڈر کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اوپر اٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھے ضرور. ریڈرز آر دا لیڈرز. ہر لیڈر کو اپنے روٹین کے کاموں سے, روٹین کی چیزوں سے اوپر اٹھ کے پڑھنا چاہیے. یعنی جو معاملہ پیش ہے اس کے بارے میں تو پڑھنا ہی چاہیے. اب مثال کے طور پر مجھے جو آپ کو پڑھانا ہوتا ہے وہ تو میرے لیے ایک ڈیوٹی ہے نا, پڑھنا ہے, فرض ہے میرا کہ میں اس کی تیاری کر کے یہاں حاضر ہوں. لیکن اگر میں صرف اسی تک ہی رہوں کہ یہی پڑھنا اور کچھ نہیں پڑھنا, تو پھر جو اور معاملات ہیں, یعنی ایک معاملے کو تو میں نے ٹیکل کر لیا کہ جو میرا یہ کام ہے اس سے متعلق میں نے پڑھ لیا, لیکن جو باقی زندگی کے معاملات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پر اپنی صحت کے معاملات ہیں, اگر اس پر میں نے علم حاصل نہیں کیا, اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا. آپ ڈاکٹر سے پوچھے نا کہ ریسنٹلی بہت زیادہ میرا کانٹیکٹ رہا ڈاکٹرز کے ساتھ, تو میں چھوٹے چھوٹے سوال بھی پوچھتی تھی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ آسک یور باڈی, اپنے آپ سے پوچھو آپ کی باڈی آپ کو کیا کہتی ہے, آپ کوئی چیز کر کے کیسا فیل کرتے ہیں, کچھ کھا کے کیا فیل کرتے ہیں, کچھ پہن کے کیا فیل کرتے ہیں, کوئی ایکسرسائز ہے تو اس میں کیا فیل کرتے ہیں. جب میں پروسیجر سے پہلے جب میں ڈاکٹر سے ملی تو اس نے کہا کوئی کوسچن, تو میں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اس میں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ میں تھوڑی سی تبلیغ بھی کروں. تو بھارت میں نے کہا میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں کتنے دن کے بعد جھک سکتی ہوں اور سجدے میں جا سکتی ہوں, کہتی یہ تمہاری باڈی تمہیں خود بتائے گی. اب اتنے سارے سوالوں کا جواب اگر آپ کو خود ہی حل کرنا ہے یا اپنے آپ سے ہی پوچھنا ہے تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اپنے آپ کی بھی تو کوئی سمجھ ہو نا. اندھا دھند کھانے والے اور اندھا دھند کام کرنے والے تو نہ ہوں, تو اس سمجھ کے زندگی بسر کریں کیا چیز نقصان دیتی, کس رستے سے گزرے تھے تو پھسلے تھے, اب دوبارہ وہاں سے گزرتے ہوئے سنبھل کے چلنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ہے, آپ لیڈر ہیں تو آپ کو لیڈرشپ پہ کتابیں پڑھنی چاہیے, اچھے لیڈرز کی ہسٹری بایوگرافیز پڑھنی چاہیے, آپ دین کی دعوت دینے چاہتے ہیں تو جو کامیاب لوگ ہیں اس فیلڈ میں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے, وہ کیا کرتے ہیں, کیسے انہوں نے کام کیا. انسان دوسروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پھر انسان انسانوں سے تو سیکھتا ہے اور جب کتابوں میں ہوتا ہے تو علماء کی مجلس میں ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ لائبریری جا کے بے حد خوشی ہوتی اور ہمیشہ اپنے گھر میں نے کتابیں رکھی, کیونکہ وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم علماء کی مجلس میں ہیں. اس وقت جس عالم سے چاہیے اٹھائیں کتاب اور ملاقات کر لیں, فائدہ اٹھا لیں. کسی بھی عالم سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے یا جو اس نے سکھایا ہے اس پر توجہ رکھی جائے. اب اس کی تو ساری زندگی اور سوچ کا نچوڑ کہاں ہوگا, اس کتاب کے اندر ہوگا. آپ کتاب تو نہ پڑھیں اور ویسے مرید بن کے بیٹھ جائیں تو اس سے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو علم والوں سے علم لینا ہی دراصل فائدے کی چیز ہے. جیسے آپ سبزی والے سے کیا لیں گے, سبزی لیں گے نا, آپ اس سے کچھ اور مطالبہ کریں گے تو کیا دے گا آپ کو, اس کے پاس سبزی ہے. اسی طرح ہر شخص کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اسی طرح علماء کی بھی لمیٹیشنز ہیں. ہر عالم اپنے فیلڈ کا ایک خاص ماہر ہوتا ہے, اس سے اسی فیلڈ کے بارے میں ہی پوچھنا چاہیے. اگر کوئی حدیث کا عالم ہے اور آپ اس سے فقہ کے مسائل پوچھ رہے ہیں تو وہ کمزور ہوگا, اس میں وہ نہیں کر سکے گا. تو سوچ کی وسعت, سوچ کی گہرائی, یہ بھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری. اور پھر آپ دیکھیں ہمارا دین تو ہر ایک کو لیڈر کہتا ہے, کلکم رائن, آپ سب کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, چاہے آپ ایک ماں ہیں چاہے ایک بیٹی ہیں, ہر شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے. تو اس کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ میرے فرائض کیا ہیں اور یہ کام میں نے کیسے کرنے ہیں. آپ دیکھیں بچیوں کی شادی ہوتی ہے, شادی کا شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن شادی ایک ذمہ داری ہے اور وہ کیا ذمہ داری ہے اس کا کچھ پتا نہیں, نہ ماں باپ بتاتے ہیں, ان کی بھی ساری توجہ کپڑوں اور زیور پہ رہتی ہے اور کون سے شادی ہال میں شادی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور کہاں سیر کو جانا ہے, بس ان چیزوں کے اوپر سارا سرمایہ بھی لگ رہا ہے, ساری تدبیریں بھی اور ایفرٹس بھی لگ رہی ہیں, اور جو اصل کام شروع ہونے والا ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو, تو پھر کیا کریں گے, ذمہ داری کیسے ادا کریں گے. تو ہر ذمہ داری آپ اپنی لسٹ بنائیے کہ میرے پر کیا کیا ذمہ داری اور اس ذمہ داری کو میں نے کس طرح ادا کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں اور آپ کی سوچ وسیع نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جملہ ملکہ سبا کے کلام کا حصہ ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں, یعنی اگر سلیمان علیہ السلام تم پہ غالب آگے تو پھر دیکھو ہوگا کیا. اور دوسرا قول جو زیادہ راجے ہے وہ یہ ہے کہ یہ رب جل جلالہ کا کلام ہے اور اس نے اس ملکہ کی بات کی تصدیق کی کہ بادشاہوں کی عادت یہی ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا انتہائی ذہین تھی اور تاریخ کے واقعات اور موجودہ حالات پہ گہری نظر تھی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی تھی. اب آپ دیکھیں, آپ ہو سکتا کہیں کیونکہ وہ بڑی ذہین تھی لہذا اس کے اندر یہ ساری خوبیاں, ہم تو ایوریج انسان ہیں, ہم کون سے کہیں ملکہ ہیں یا بادشاہ ہیں. ہر خاتون اپنے گھر میں ملکہ ہے, وہ گھر کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے. یہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس میں ملکہ کا رول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے مرد قوام ہے اور اس کی اپنی ذمہ داری ہے ایک, لیکن جب عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے تو وہ اس کو بھی ساتھ لے چلتی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ علم میں بھی وسعت لائیں اپنی کمپنی کو بھی دیکھیں کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس ماحول میں آپ ہر وقت رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی صحت پر اور آپ کے سوچ پر اور آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ریڈنگ کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، آپ کا ذہن وسیع ہوگا. اور ضروری نہیں کہ آپ جس سبجیکٹ کے ماہر ہیں اسی کی کتابیں، اس کو تو ریسرچ پیپر وغیرہ چیزیں پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کا کوئی اور شوق اور انٹرسٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک، یعنی کہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی فیلڈ ہوتا ہے، ہر ایک کو زندگی گزارنے کے لیے کئی طرح کی اسکلس، سافٹ اسکلس بھی چاہیے ہوتی ہیں اور دیگر اسکلس بھی چاہیے ہوتی ہیں. آپ کی ورتھ آپ کے علم کے ساتھ ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے اور آپ نے اپنے علم کو کتنی وسعت دی ہے، کیونکہ صحیح فیصلے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے اور غلط فیصلے آپ کو ناکام کر. اور صحیح فیصلوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کی سوچ میں وسعت اور گہرائی ہو.
یہ جو سوچ کی بات ہوئی نا کہ سوچنا چاہیے مائکرو کی طرح، جب میری فلائٹ تھی ڈینمارک سے یہاں کی، تو اس سے دو دن پہلے یہ آپ کی لاہور والا کوتا اور آپ کی بدولت کہ میں نے ایک ایک سوچ کو لگایا کہ مجھے 9 آور جو مجھے پلان میں نکالنے تو میں کیا کروں. میرے بازو میں اتنی بک بک کرنے والی لیڈی تھی ملٹن کی آپ کی کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ میرا فوڈ بھی چیک کرتی تھی، وائن پی کے بیٹھی تھی اور اتنی پریشان. لیکن میں نے آپ کی ایک بک لی تھی جو میں بہت عرصے سے اس کو پڑھنا چاہتی تھی، حسن الاخلاق کر کے تھی،
حسن اخلاق.
اس کی ساری ریکارڈنگ میں کر کے آئی تھی اور میں نے وہ 9 آورس میں کمپلیٹ کی. اور پھر جو ہمارا پنک ایپ ہے میں نے اس کی ساری دعائیں جو تھی وہ کمپلیٹ کی، اور پھر الحمدللہ 2-3 سورہ بھی کمپلیٹ کی. لیکن اس نے مجھے چین نہیں لینے دیا تھا، میرا فوڈ بھی کھا گئی تھی وہ، لیکن الحمدللہ رب العالمین.
یہ دعا نہیں پڑی ہوگی نا کہ اللہ میں نے اعوذ بک من جار السوء،
اب جاتے وقت پڑھ لوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
جہاز پہ بیٹھتے ہوئے ضرور پڑھیں کہ اللہ مجھے برے ہمسائے سے محفوظ رکھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا،
کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ آپ نا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. مطلب ہر بندہ ہی بیٹھ کے وہاں لیکچر دے رہا ہے اور پوڈ کاسٹ ہوئی جا رہی ہیں. ٹو مچ آپشنز، ٹو مچ انفارمیشن. اور ریڈنگ جو ہے آئی تھنک یہ اس کا واقعی میں اب پرسنلی اب اپناؤں گی آج کے لیکچر کے بعد کہ ریڈنگ از گڈ، اینڈ آئی تھنک سوشل میڈیا کو بھی یوز کرنا چاہیے بٹ ایک لمیٹڈ ٹائم سلاٹ ہونا چاہیے. بیکاز ٹو مچ،
کوئی گھر کا کام کاج کر رہے ہوں، کچھ کچن میں ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس کو کچھ سننا چاہیں، مفید چیز سن لیں لیکن سر پہ سوار نہ کریں.
یہ وہی کیونکہ بہت سی انفارمیشن فالس ہے، بہت سی انفارمیشن کسی فیکٹس پہ نہیں ہے.
ایک آئے گا ایک بات کرے گا، دوسرا اس کے الٹ کرے.
بالکل ایسی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.